أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین محترم، آپ سب کو نور اللہ ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں سیرت امام صادق علیہ السلام پر بات کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ امام صادق علیہ السلام کٹھن حالات میں اور مشکل حالات میں، جہاں عباسیوں کے دور کی ابتدا تھی اور جہاں قتل و غارت عروج پر تھی، وہاں امام صادق علیہ السلام نے دینی فرائض کو احسن طریقے سے انجام دیا. اور جو خاص ہدف تھا امام صادق علیہ السلام کا، نہ فقط امام صادق علیہ السلام کا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم المرسلین حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ کا جو ہدف خاص یعنی تربیت انسانی تھا، اس کو انجام دینے میں امام علیہ السلام نے بہت ساری کوششیں انجام دی. اسی تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سیرت امام صادق علیہ السلام ہے، جس پہ بات کرنے کے لیے، جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے معروف عالم دین سید حسین حیدر رضوی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ ایک بار پھر آپ کو زحمت دی اور آپ نے قبول فرماتے ہوئے ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے وقت نکالا.
خدا ہم سب کی سائی اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور بہترین جزا سب کو عطا کرے.
الہی آمین. جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں یہ بیان کیا گیا کہ امام علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں جب عباسیوں کا دور آتا ہے تو وہ سخت اور کٹھن حالات کا دور تھا. تو ان سخت حالات میں جو ہدف ہے امام کا یعنی تربیت اور ہدایت انسانی، تو اس ہدف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور کامل کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے کون سے اقدامات کیے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نور الولایہ ٹی وی کے تمام حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو امام کے امامت کے دور میں جو مشکلات تھیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ بنو امیہ کی حکومت کا زوال اور بنو عباس کی حکومت کی ابتدا، یہ دو اہم حادثے ہیں کہ جو امام کی امامت کے دور میں پیش آئے ہیں. اور پھر اسی اعتبار سے بنو عباس کے اور بنو امیہ کے اقدامات کے جو امام کے لیے مشکل کا سبب بن گئے. ان مشکلات جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ظلم عروج پر تھا، ظلم کا بازار گرم تھا، اور پھر اس کے ساتھ نہ فقط جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی لوگوں کی، دین بھی محفوظ نہیں تھا. انحرافات دینی جو ہے وہ آ رہے تھے، مختلف طرح کے انحرافات، مختلف طرح کے دین کے نئی نئی تشریح، نئی تفسیر لوگوں کے درمیان رائج کی جا رہی تھی تاکہ کسی طرح سے اقتدار کو بچایا جا سکے یا اقتدار کو باقی رکھا جا سکے،
چاہے دین میں تبدل
ہو جائے، دین میں تبدیلی ہو جائے. ان خلفاء کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. بس دین کو بچانا اور دین کی صحیح تشریح پیش کرنا، دین کی وہ تفسیر کے جو خدا نے کی ہے قرآن کے اندر، اس تشریح اور اس تفسیر کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا، یہ ایک ہدف تھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اسی لیے دین، کیونکہ پچھلی گفتگو ہم نے ذکر کیا تھا کہ دین قوانین اور مجموعے کا نام ہے، اس لیے دین، اس لیے روایت میں جو ہم تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ کرو. اور اس کو ہم عموماً ہم جب تشریح کرتے ہیں تو مخصوص کر دیتے ہیں شریعت کے اندر، فقہ کے اندر نا. دین جو ہے مجموعہ ہے تین چیزوں کا، فقہ اکبر، فقہ متوسط اور فقہ اصغر. فقہ اکبر عقائد، کلام اور معرفت، اور فقہ اصغر فقہ یا شریعت، وہی قوانین کے جن کے اوپر عمل کرتے ہیں ہم، یہ فقہ اصغر ہے. اور ان کے درمیان میں ایک فقہ متوسط ہے جسے اخلاق اسلامی کا نام دیا جاتا ہے. اور ان تینوں چیزوں کو، ان تینوں جو چیزیں ہیں، چاہے فقہ اکبر ہو، چاہے فقہ اصغر ہو، چاہے فقہ متوسط ہو، یعنی عقائد ہوں، شریعت ہو، چاہے اخلاق ہو، ان تینوں کی صحیح تفسیر پیش کرنا، کیونکہ انہی کے ذریعے سے انسان ان تینوں چیزوں پر عمل کر کے ہی انسان اپنے ہدف تک پہنچے گا، ہدایت انسانی ہوگی، انسان کی ہدایت انہی تین ہی چیزوں کے ذریعے سے ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تیسری راہ نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کرے گا، وہ احکامات کے جو خدا نے انسان کے لیے بھیجے ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرے، اور کچھ عقیدے ہیں کہ جو انسان کو اپنے قلب سے، اپنی روح کی گہرائیوں سے، اپنے ذہن کے اندر رکھنے ہیں اور ان پر ایمان لے کے آنا ہے، ان عقیدوں کے اندر اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے۔ اور پھر ان عقیدوں اور شریعت کے درمیان میں ایک چیز ہے، اخلاق، اخلاق اسلامی، کہ جس کے لیے رسول خدا کو مبعوث کیا گیا تھا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوں کس لیے؟ تاکہ مکارم اخلاق کو، ایک ہے محاسن اخلاق، ایک ہے مکارم اخلاق، مکارم اخلاق کو اپنے کمال تک پہنچاؤں۔ تو ان تینوں کے اندر جو ہے وہ انسان جب اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا تو اپنے ہدف تک پہنچے گا، اور یہی تین چیزیں تھیں جس کو امام نے بچایا اور صحیح تفسیر کی۔ ایک طرف بنو عباس کی کھڑی کی ہوئی مشکلات، ایک طرف بنو امیہ کی کھڑی کی ہوئی مشکلات، ان تمام مشکلات کو عبور کر کے امام نے بحسن و خوبی ان تینوں چیزوں کو انسانیت تک پہنچا دیا۔
اچھا، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس دور میں دینی انحرافات پیدا ہوئے، تو آپ یہ بیان فرمائیں کہ خود امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں عقائدی جو انحرافات پیدا ہوئے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے کون سے اقدامات انجام دیے؟
امام کا دور اب دیکھیں تو اس میں مختلف طرح کے تینوں چیزوں کے اندر ایک نئی تفسیریں نظر آئیں گی، نئی دین کی نئی شکل پیش کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی ایک دین کا ایک نیا چہرہ پیش کیا جائے کہ جو ہمارے لیے آسانی کا سبب بن جائے، لوگ ہماری طرف مڑ جائیں۔ اب دیکھیں اگر تاریخ کا ایک پورا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے اندر مختلف طرح کے فرقے بھی وجود میں آئے ہیں، مختلف طرح کے افراد بھی آ گئے ہیں، یہاں تک ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ افراد کے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے لیے بھی خانہ کعبہ تک رسائی تھی، وہ خانہ کعبہ میں آ سکتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے امام سے ڈائریکٹ سوال بھی کرتے تھے، براہ راست لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے تاکہ لوگوں کے کوئی سختی نہیں تھی۔ لوگوں کے یہ سختی کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ حکومت وقت کے فائدے میں یہ تھا کہ اس طرح کے انحرافات آتے رہیں، لوگ انہی میں الجھ جائیں، اور پھر ایک دن کی ایک نئی صورت ہو، ایسی صورت ہو کہ جو ہمارے لیے مفید ہو، تو اس طرح سے افراد آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بھی سوال کرتے تھے، اور ایسے میں امام بڑھ کر دین کا دفاع کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ عقائد کی دنیا میں اگر آپ قدم رکھیں تو سب سے پہلی چیز توحید ہے، توحید کے بعد امامت ہے، اور یعنی توحید کے بعد عدل، نبوت، امامت، ہر ایک کے اندر شبہات ایجاد کیے گئے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے کہ کس طرح سے شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں اور امام کس طرح سے ان شبہات کو رفع کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو بچاتے ہیں اس طرح کے افراد سے کہ جو لوگوں کے عقائد کو سست کرنا چاہتے ہیں، عقائد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ توحید کے حوالے سے واقعات، مختلف واقعات ملیں گے ہمیں، مختلف افراد سے امام کے مناظرے ہیں، اصول کافی میں بھی مناظرے نقل ہوئے ہیں، توحید شیخ صدوق کے اندر بھی مناظروں کو نقل کیا گیا امام کے، کہ وہ افراد کے جو زندیق یا خدا کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں کے درمیان، اچھا یہ ان افراد کی خاصیت یہ تھی کہ یہ جو زندیق تھے اور بظاہر یعنی تاریخ کو پڑھنے کا کچھ ایسا محسوس ہے، ان افراد کو باقاعدہ پری پلان بھیجا جاتا ہے لوگوں کے درمیان، پری پلان بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے عقائد مضبوط نہ رہیں، کمزور ہو جائیں، کیونکہ کمزور عقائد والی قوم حکومت وقت ظالم حکومت کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، ظالم حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں کے عقائد کمزور ہو جائیں، کیونکہ مضبوط عقائد ہوں گے تو ان کی حکومت کو ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ تو یہ افراد، ان کی خاصیت یہ تھی کہ مختلف زبانیں جانتے تھے، سوریانی بھی جانتے تھے، عبرانی بھی جانتے تھے، حتیٰ کہ ہندی زبان بھی جانتے تھے، اس لیے جس طرح کی زبان کے افراد ہوتے تھے ان سے انہی کی زبان میں کلام کرتے تھے اور ان کے عقائد کو سست کرتے تھے، کمزور کرتے تھے، اور ایسے میں اگر امام صادق سے سامنا ہو جاتا تھا تو امام بڑھ کر ہدایت کے دروازے کھولتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو شاکر دیسانی آیا اور آ کے امام کے سامنے بیٹھ گیا، امام سے سوال کرنا شروع کیا، مختلف سوال، اور ایک سال اس نے یہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ کس طرح سے خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، کہاں ہے خدا، کوئی خدا نہیں ہے۔ امام مسکرائے اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ مرغی کے انڈے سے کھیل رہا ہے، امام نے اس کے ہاتھ سے وہ مرغی کا انڈا دے دیا۔ اچھا، امام کے جوابات بھی لوگوں کو دیکھ کر ہوتے تھے، اطراف میں جیسے لوگ ہوتے تھے اسی اعتبار سے امام کے جواب ہوتے تھے۔ بعض سطحی فکر والے ہوتے تو جواب بھی سطحی ہوتا تھا، بعض فکریں عمیق رکھتے تھے تو ان کے لیے جواب بھی بہت عمیق ہوتا تھا. تو اطراف میں لوگ تھے سب عام مسلمان ہیں، ایک سطحی فکر رکھنے والے، اس لیے بہت ہی سامنے کی مثال امام نے پیش کی اور اس کے ذریعے وجود خدا کو ثابت کر دیا.
ملموس مثال،
بالکل سامنے کی ظاہر مثال، یعنی کہ ہر کوئی اس مثال کو آرام سے سمجھ سکے. مرغی کا انڈا لیا، کہیں کہ یہ بتا کہ اس مرغی کے انڈے کے اوپر کتنا زبردست چھلکا چڑھا ہے، گویا ایک طرح سے محکم قلعہ ہے یہ. ایک چھلکا اس کے اوپر ہے، اس کے اندر ایک جھلی ہے اور جھلی کے اندر سفیدی ہے، اور پھر سفیدی اور زردی کے درمیان پھر ایک باریک جھلی ہے. کتنی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اچھا، اس کے اوپر جو چھلکا ہے، اے ابو شاکر دیسانی مجھے یہ بتا، کیا کوئی چیز اس کے اندر جا سکتی ہے؟ تو ابو شاکر دیسانی نے کہا نہیں، نہیں جا سکتی، ممکن نہیں کہ کوئی چیز ملے. کیا کوئی چیز اس میں سے باہر آ سکتی ہے؟ بظاہر ممکن نہیں، جب تک توڑا نہ جائے تب تک ممکن نہیں. کہ نہیں، یہی سالم انڈا، نہ اس میں کوئی چیز جا سکتی ہے نہ ہی کوئی اس چیز اس سے آ سکتی ہے. کچھ عرصے تک یہ مرغی کے نیچے رہتا ہے، اور اسی مرغی کے انڈے کے اندر جو ہے وہ ایک مرغی کا بچہ بنتا ہے، مختلف رنگ کے، مختلف کلرز میں ہے، اور وہ مرغی کا بچہ جو ہے وہ انڈے کے اس چھلکے کو توڑ کر دنیا میں آ جاتا ہے. کوئی ہے نا کہ جس نے اس مرغی کے اس انڈے کے اندر اتنی تبدیلی کی،
سالم رکھنے
اس کے اندر جو سفیدی اور زردی تھی اس کو ایک جاندار حیوان کے اندر تبدیل کیا. کیا ممکن ہے کوئی حکیم، کوئی بغیر مدبر، بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی تخلیق کرنے والے کے اس انڈے کے اندر وجود میں آ جائے؟ ابو شاکر دیسانی نے سر جھکا لیا، کہا کہ مولا اس سے پہلے کسی نے اس طرح کی مثال مجھے میرے سامنے پیش نہیں کی. نہ فقط ابو شاکر دیسانی، اطراف میں جتنے تھے سب کا عقیدہ توحید کے اوپر محکم ہو گیا، سب کا عقیدہ محکم ہو گیا. ابو شاکر دیسانی نے کہا کہ مولا اس سے پہلے کسی نے اس طرح کا مجھ سے کسی نے اس طرح سے مجھ سے بات نہیں کی تھی. فوراً کلمہ پڑھا، کہا کہ میں آپ کے خدا پر، اب وہ خدا کے جو وحدہ اللہ شریک ہے اس پر ایمان لے کے آتا ہوں. یہ توحید کا دفاع. اور اسی حوالے سے پھر ابن ابی اوجا کہ جو سربراہ تھا زندیقوں کا، وہ آتا ہے اور آ کے بیٹھتا ہے امام کے سامنے، اور بڑا لمبا مناظرہ ہے. انہوں نے دو یا تین پیج کا امام سے گفتگو ہوتی ہے مختلف انداز سے، اور بیٹھ کے ایک بات کہتا ہے کہ آپ کس طرح سے خدا کے وجود کو ثابت کریں گے. یہ سوال اپنی ہدایت کے لیے نہیں کرتے تھے، اگرچہ امام کی زبان میں اثر تھا. بعض وہ قلب کے جن کے لیے راہ کھلی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنے قلب میں کوئی راہ کھولی ہوئی تھی کہ امام کی بات ان کے اوپر اثر کر سکے، تو ان پر اثر ہو جاتا، اور بعض پر اثر نہیں ہوتا تھا. یہ سوال اس لیے ہوتا تھا کہ اطراف میں موجود لوگ جو ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے عقیدوں کو کمزور کیا جا سکے. کہ کس طرح سے خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں خدا کا وجود ہو. میں خدا کے وجود کو دیکھتا ہوں، نہ محسوس کرتا ہوں، تو کس طرح سے آپ کہتے ہیں کوئی خالق ہے؟ کہاں سے کوئی خالق ہے؟ کوئی خالق نہیں ہے. امام نے پلٹ کا سوال کیا کہ ابن ابی اوجا یہ بتا کہ تو مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے تیری حالت، یا تو مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. فوراً جواب دیا، انا غیر مصنوع، میں غیر مصنوع ہوں، میں مخلوق نہیں ہوں. کیونکہ اگر مخلوق مانگ لے گا کوئی خالق ہونا چاہیے، جب خالق بانے گا تو کوئی خدا کی تک پہنچ ہی جائے گا. اپنی اعتبار سے اس نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ جواب دیا کہ میں مخلوق نہیں ہوں. امام نے
اور دوسروں کو منرف کرنے کے لیے کافی اچھا ارباب
استعمال کیا، میں مخلوق نہیں ہوں. کیسے آپ ثابت کریں گے مخلوق ہوں؟ جب ایک آدمی کہہ دے کہ میں مخلوق نہیں ہوں، تو آپ کیسے ثابت کریں گے نہیں تو مخلوق ہے؟ کر سکتے تھے امام، لیکن امام نے بہت ہی آسان رات نہیں کہ اچھا بالفرض تو یہ تصور کر کہ تو مخلوق ہوتا تو تیری کیا صفات ہوتی، تیری کیا صفات ہوتی؟ کچھ تو صفات رکھتا نا تو اگر مخلوق ہوتا. ابھی غیر مخلوق ہوتے تیری صفات جو ہے میں مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں. اگر تو مخلوق ہوتا تو تیری کیا صفات ہوتی؟ سر جھکا لیا، ہاتھ میں لکڑی تھی اور اس سے فرش کو کریدنا شروع کیا. سوچتا رہا. امام نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ جو صفت میں تصور کرتا ہوں وہ تو میرے اپنے اندر موجود ہے. یعنی جو صفت بھی میں سوچتا ہوں کہ مخلوق میں یہ صفت ہونی چاہیے وہ میرے اندر ہے. طول عرض ہونا چاہیے، حرکت ہونی چاہیے، وہ سب میرے اندر، ساری صفات جو بھی میں سوچتا ہوں وہ مخلوق. اس کا مطلب ہے کہ میں مخلوق ہی ہوں. امام نے اس رستے سے اس کو فوراً لوگوں تک یہ پیغام پہنچا، اور اس کو بھی یہ باور کر دیا کہ تو مخلوق ہے. کہا کہ کوئی اور راہ نہیں بچتی کہ میں اپنے آپ کو ہی مخلوق کہوں. کہ جب تو مخلوق ہے تو رے کوئی خالق ہونا چاہیے. اس طرح کے ہزاروں واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر امام نے آ کے دین کا دفاع کیا ہے. یہ سیرت ہے امام کی کہ حالات اور واقعات اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے جیسا سائل ہے اسی اعتبار سے امام نے اس کو دلیل دے کر توحید کو بچایا. یہ انحرافات، عقیدتی انحرافات. اور اسی حوالے سے اگر غور کیا جائے تو مختلف انحرافات نظر آتے ہیں. امام کے مختلف اقدامات بھی ہیں ان منکرین و خدا کے حوالے سے. ایک طرف مناظرے ہیں امام کے, اور ایک طرف روایات کی صورت میں امام نے توحید, حقیقی توحید کو بچایا, بیان کیا ہے. دیکھیں ایک طرف ہوتا ہے کہ دین کا دفاع کیا جائے, دفاع دین, اور ایک بار دین کی صحیح تفسیر. دفاع دین مناظرے کی صورت میں امام نے مختلف مناظرے کیے, مختلف افراد آتے تھے, سوال کرتے تھے, امام جواب دیتے تھے, قانع کر دیتے تھے. اور دوسری طرف صحیح دین کی تفسیر بھی ہونی چاہیے. اس اعتبار سے امام کی روایات, مختلف روایات امام کی توحید کے باب کے اندر, امامت کے باب کے اندر, اسی طرح امامت کے اندر جو ہے وہ امام کے شاگردوں کے مناظرے, خود امام کے مناظرے نظر آتے ہیں کہ جس میں امام نے دفاع کیا ہے. اور عقیدتی انحراف کا اگر ذکر کیا جائے تو سب سے اہم عقیدتی انحراف جو تھا وہ امام کے دور میں, بلکہ امام سے پہلے سے وجود میں تھا, غلو کا, غالیوں کا فتنہ, بہت بڑا فتنہ تھا جس کو اگر ذکر کیا جائے تو واقعی ایک کتاب پوری لکھی جائے تو بھی کم ہے کہ کیا کیسا فتنہ تھا, اور امام نے کس طرح سے اس کو, کس طرح سے اس پر قابو پایا. مختلف فرقے غالیوں کے, جس میں ایک فرقہ جو امام کے دور میں تھا خطابیہ فرقہ, اور امام نے اپنے چاہنے والوں تک اس پیغام کو پہنچایا کہ خطابیہ فرقہ باطل فرقہ ہے, کہا کہ جو ہمیں خدا مانتا ہے, ہمارے اجداد کو خدا مانتا ہے, ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام نے مختلف روایات کتابوں میں ملتی ہیں کہ آنے والا آتا ہے, مختلف انداز سے سوال کرتا ہے, اور امام اس کو جواب دے کر اس بات تک پہنچا دیتے ہیں کہ غالی باطل فرقہ ہے, غلو کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
اچھا, جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ نہ فقط عقائدی انحرافات پیدا کیے گئے بلکہ فقہی انحرافات بھی پیدا کیے گئے تھے, تو کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ فقہی جو انحرافات پیدا کیے گئے تھے امام نے ان کا کیسے مقابلہ کیا؟
فقہی انحرافات بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں. معرفت کے باب کے اندر, عقائد کے باب کے اندر, عقائد کی دنیا کے اندر بے انتہا انحرافات ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ توحید, نبوت, امامت, سب کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو انحرافات, ایک نئی تفسیر نظر آئے گی. اور امام نے ایک نئے انداز سے, یا روایت کی صورت میں امام کے شاگردوں نے اس کا مقابلہ کیا, کہ یا امام نے روایت بیان کیا یا شاگردوں نے اس پہ مناظرہ کیا ہے, اور امام نے ان عقائدی انحرافات پر جو ہے وہ قابو پایا. فقہی اعتبار سے بھی بہت سارے انحرافات ملیں گے. دین کی ایک نئی تفسیر سامنے لانے کی کوشش کی گئی کہ دین اور شریعت کے جو رسول خدا لے کر آئے تھے اس کی ایک نئی تفسیر لائی گئی, جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ تفسیر یہ بتاتی تھی کہ جیسے شریعت ناقص ہے, اب ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم شریعت میں اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں. ایک نئی تفسیر دین کی اس زمانے میں پیش کی گئی, جیسا کہ خود اس زمانے میں ابو حنیفہ, حنفی مذہب کا امام, کہ امام جو امام کے حلقہ درس میں بھی بیٹھتے تھے, امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے, لیکن انحراف کا شکار تھے. بہرحال تاریخ بتاتی ہے کہ ابن ابی لیلہ کے ساتھ ابو حنیفہ امام کی خدمت میں جب پہنچے تو امام نے ابن ابی لیلہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے. کہا کہ یہ دین کو جاننے والا ہے, فہم دین رکھنے والا ہے, دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے, اس کا نام ابو حنیفہ ہے. امام نے کہا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ یہ اپنے قیاس اور اپنے رائے پر عمل کرتا ہے. دیکھیں قیاس اور رائے یعنی کیا, کہ ایک مسئلے کو دیکھ کر دوسرے مسئلے کا حل نکالنا, یہ کہلاتا ہے قیاس.
ایک کا حکم دوسرے پر لگا
دینا, دوسرے پر لگا دینا کہ یہ حکم یہاں پر ہے تو دوسرے مسئلے میں بھی یہی حکم ہوگا. اور شریعت میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے, اگرچہ آج جو فقہا جس کو قیاس کہتے ہیں یہ قیاس منطقی ہے. اور جو ابو حنیفہ کرتا تھا قیاس وہ تمثیل تھا, جز کو دیکھ کر جز پر حکم لگانا, ایک مسئلے کو دیکھ کر ایک دوسرے مسئلے کے اوپر کسی بھی چیز کا حکم لگا دینا, یہ قیاس جو ہے باطل ہے. اور اس حوالے سے اگر صاحبہ نے ذوق اگر مطالعہ کرنا چاہیں کہ لفظ قیاس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں. لفظ قیاس پہلے ایک معنی میں استعمال ہوتا تھا, پھر تبدیلی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قیاس کے معنی کے اندر تبدیلی ہوتی رہی, اور اب قیاس کے معنی بالکل بدل گئے. وہ قیاس کے جس کی مذمت آئمہ نے کی ہے وہ قیاس وہی قیاس ہے جو ابو حنیفہ کرتا تھا, لیکن وہ قیاس کے جو آج مجتہدین کرتے ہیں یہ قیاس وہ قیاس نہیں ہے. یہ قیاس منطقی ہے, جہاں پر صغرا کبرا اور اس کے بعد نتیجہ قطعی یقینی نتیجہ ہوتا ہے, کہ صغرا پر بھی دلیل ہونی چاہیے اور کبرا پر بھی دلیل ہونی چاہیے. جسٹ لائک جیسے کہ ہم میتھمیٹکس کے اندر آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے کہ اے ایکول ٹو بی, صحیح ہے, اے برابر ہے بی کے, اینڈ بی ایکول ٹو سی. نتیجہ کیا نکلے گا, جب اے بی کے برابر ہے تو بی, اور بی سی کے برابر ہے تو اے سی کے برابر ہوگا. یہ اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے. تو آج کے مجتہدین یہی کرتے ہیں. اس بحث کو شہید صدر نے اپنی کتاب اصول کی جو کتاب لکھی ہے حلقہ اولہ, اس کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. تو امام نے سوال کیا کہ تو اپنے قیاس اور اپنی رائے پر عمل کرتا ہے؟ اس نے سر جھکا کہ ہاں مولا. میں کرتا ہوں. کہ اچھا یہ بتا کہ قتل انسانی بڑا گناہ ہے یا نامحرم کے ساتھ نامشروع تعلقات کے جسے زنا کے نام سے یاد کیا رہتا ہے وہ بڑا گناہ ہے؟ کہا کہ مولا قتل انسانی بڑا گناہ ہے. کہیں تیرا قیاس یہ کہتا ہے کہ قتل انسانی بڑا گناہ ہے. کہا مولا قتل انسان ایک انسان کو مار دینا بڑا گناہ ہے. کہیں پھر کیوں خدا نے اگر قتل انسانی بڑا گناہ ہے تو قتل کے لیے دو گواہ کافی ہیں ثابت کرنے کے لیے اور زنا کے لیے چار گواہ ہونے چاہیے؟ کہ اگر قتل بڑا گناہ ہے تو وہاں چار گواہ ہونے چاہیے تھے, زنا میں دو گواہ ہونے چاہیے, لیکن تیرے قیاس میں قتل انسانی بڑا گناہ ہے. سر جھکا لیا, جواب نہیں مانا. کہ اچھا یہ بتا کہ نماز عظیم عبادت ہے کہ روزہ عظیم عبادت ہے؟ کہا کہ مولا نماز عظیم عبادت ہے. پھر اپنی پوری داستان سنائی, نماز یوں. انہوں نے کہا اچھا تیرا قیاس یہ کہتا ہے نماز عظیم عبادت ہے, اگرچہ ہوگی لیکن کیونکہ سامنے والے کو یہ بتانا ہے کہ قیاس باطل ہے, اس بتانے کے لیے امام نے سوال کیا. کہا کہ نماز عظیم عبادت ہے, روزہ عظیم عبادت ہے. کہا کہ مولا نماز عظیم عبادت ہے. کہیں یہ بتا کہ وہ خاتون جو اپنے مخصوص حالات میں ہوتی ہے جسے پیریڈس کا نام دیا جاتا ہے, ان مخصوص حالات کے اندر اگر خاتون آ جاتی ہے تو روزے کی قضا واجب ہے لیکن نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے. اگر نماز عظیم عبادت ہے تو نماز کی قضا بھی ہونی چاہیے جس طرح روزوں کی قضا ہے, برعکس ہونا چاہیے, نماز کی قضا ہونی چاہیے روزوں کی قضا نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب امام نے یہاں پر کہا کہ اے ابو حنیفہ خدا سے ڈر, اول من قاس ابلیس, پہلا شخص کہ جس نے دنیا میں قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. کہ اپنے آپ کو قیاس کیا تھا آدم کے ساتھ کہ آدم مٹی سے بنے میں آگ سے بنا ہوں, آگ افضل ہے مٹی سے. کہیں جو بھی آج قیاس کر رہا ہے دین کے اندر وہ ہم جوار اور رفیق اور دوست ہے ابلیس کا. اس انحراف کو امام نے یہاں کنٹرول کرنا چاہا کہ کسی طرح انحراف جو دین میں آ رہا ہے کہ خدائی حکم کو چھوڑ کر اپنی رائے کو دینی حکم قرار دیا جائے, یہاں پر آ کے امام نے اس باب کو بند کیا. اور امام کے چاہنے والوں نے اس حوالے سے مختلف مناظرے کیے کہ فقہی انحرافات جن میں ایک قیاس ہے استحسان ہے, مختلف انحرافات نظر آئیں گے جس کو امام نے مناظروں کی صورت میں روایات کی صورت میں ان تمام ابواب کو بند کیا اور ان کے تشفی جواب بھی دیے اور ہدایت کے دروازے بھی کھولے ہیں.
ماشاء اللہ, بہت شکریہ کہ آپ نے سیرت امام صادق علیہ السلام پر نہایت ہی اچھے انداز میں یہ بیان فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی فقہی ہو یا عقائدی انحرافات پیدا کیے گئے امام علیہ السلام نے اچھے انداز میں ان کا جواب دیا اور اسلام و دین کا دفاع فرمایا. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے سیرت امام صادق علیہ السلام پر بات کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں نہ فقط حکومت کی طرف سے سختیاں تھیں بلکہ حکومت کو بچانے کی خاطر دین میں انحرافات پیدا کیے گئے, اور وہ انحرافات چاہے عقائدی ہوں چاہے فقہی ہوں, وہ عام فہم انسان کے اذہان میں داخل کیے گئے تاکہ وہ دین کی مخالفت کریں لیکن حکومت کی مخالفت نہ کریں. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ ایک دو ٹاک شو بہت کم ہیں لیکن کسی حد تک معرفت کے لیے کافی ہیں. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.